الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے الحمدللہ اب میں روب صحت ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس تکلیف میں تھا اللہ تعالیٰ نے وہ بہت ہی کم کر دی ہے. یہ کوئی بڑی بیماری نہیں تھی, جیسے کہ میں نے پچھلے اتوار کو بھی عرض کیا تھا. الحمدللہ بہتر تو مجموعی ٹھیک ٹھاک تھا, البتہ گھٹنے میں کچھ تکلیف تھی جو ایک عارضی طور پر جیسے ایک چوٹ لگ جاتی ہے, اندرونی چوٹ, جس کی وجہ سے ہمارے معالجوں نے یہ کہا تھا کہ چلنا آپ کے لیے مضر ہے, تکلیف بھی ہوتی تھی چلنے میں, اور اس لیے ویل چیئر کے اوپر آنا جانا رکھیں. اب وہ آج کل خبریں اس طرح پھیلتی ہیں کہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چند لمحوں میں بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. تو یہ بات پھیلا دی گئی, پھیل گئی, محبت کرنے والوں ہی نہیں پھیلائی کہ آج کل ویل چیئر پر. اب ویل چیئر کا تصور جب لوگوں کو پہنچتا ہے تو جو محبت کرنے والے ہیں ان کو تشویش ہوتی ہے, ان کو دکھ ہوتا ہے. تو بے شمار جگہوں سے پیغامات اور ٹیلی فون اور خطوط آتے رہے کہ ہم پریشان ہیں, کیا تکلیف ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ ویل چیئر پر آ گئے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, اس کا کرم ہے کہ محبت کرنے والے محبت سے حال پوچھتے ہیں, ورنہ کون کس کو پوچھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اس نے دلوں میں محبت ڈالی ہے تو ہر طرف پوچھنے والے پوچھ بھی رہے ہیں, دعائیں کرنے والے دعائیں بھی کر رہے ہیں. اور پتہ نہیں محبت کا اظہار یا محبت اور دعا کا اظہار کن کن طریقوں سے لوگوں نے, کوئی کہہ رہا ہے ہم نے ختم کر کیا ہے, کوئی کہتا ہے ہم نے درود شریف پڑھا ہے, کوئی کہتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے دلوں میں محبت پیدا کر. تو ایک ذرا سی معمولی تکلیف, کوئی بڑی بیماری نہیں, معمولی سی تکلیف, لیکن اس کے اوپر چاروں طرف سے دنیا کے ہر گوشے سے اللہ کے بندے دعائیں بھی کرتے رہے, پوچھتے بھی رہے. میں سوچتا ہوں کہ میری حقیقت کیا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے تو وہ چاروں طرف سے پوچھتے ہیں. اور آدمی کو اگر بیمار ہو جاتا ہے, آج کل تکلیف ہوتی ہے کوئی, تو پتہ نہیں گھنٹوں قطاروں میں لگ کر ڈاکٹروں کے پاس ہسپتالوں میں آدمی کو چکر لگانے پڑتے ہیں, قطاروں میں لگ کر کھڑا ہونا پڑتا ہے, تکلیف کی حالت میں لائنوں میں لوگ لگے رہتے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معالج عطا فرما دیے جو انتہائی محبت سے خود یہاں پر چل کر آتے, آ کر معائنے کرتے, مشورے دیتے, جن کا اصل علاج ہے, جن سے میں نے شروع میں رجوع کیا تھا, وہ تو ماشاءاللہ ہر تیسرے چوتھے دن آ کے دیکھتے رہے اور دور سے چل کر آتے ہیں. لیکن جن حضرات سے میں نے براہ راست رجوع نہیں کیا تھا, اور ملک کے مشہور معالج ہیں, ڈاکٹر ہیں, ان کو پتہ چلا تو وہ خود ٹیلی فون کر کے خود تشریف لائے, خود آ کر معائنہ کیا, دوائیں, الحمدللہ. تو اس پر کیسا میں کس طرح شکر ادا کروں اللہ تبارک و تعالیٰ. اور پھر یہ نعمت کہ اگر ڈاکٹر صاحبان ایک سے زیادہ ہوں دیکھیں, تو بسا اوقات ڈاکٹروں کی رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے, یہ کہتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے, وہ کہتا ہے ایسا کرنا چاہیے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اور کرم کہ ہر ایک کی رائے متفق, ایک ہی بات, ایک ہی علاج, ایک ہی تجویز, کسی میں کوئی اختلاف نہیں. تو انسان ایک تکلیف کو دیکھے یا اس نے اپنے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کے جو انعامات کی بارش ہے اس کی طرف دیکھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی الحمدللہ. اور اب تھوڑا تھوڑا مجھے چلنے کی بھی اجازت دی گئی ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ چند دنوں میں جو باقی ماندہ حصہ ہے آپ حضرات کی دعاؤں سے انشاءاللہ وہ بھی درست ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے عافیت کاملہ عطا فرمائے. اور الحمدللہ اس سارے عرصے میں میرا کوئی کام نہیں چھوٹا, درس بھی جاری رہا الحمدللہ, بلکہ معمول سے زیادہ جاری رہا ان دنوں میں, جاری رہا جبکہ اور سب کی چھٹی ہو چکی تھی, اور دفتر میں بھی اپنے کام جاری رہے, کچھ تالیف و تصنیف کا کام بھی جاری رہا, کچھ جو نمازوں میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حاضری عطا فرمائی, ایسے محبت کرنے والے عطا فرمائے جو ویل چیئر کو لے جانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے, کہ آپس میں نمبر باندھے ہوئے تھے شاید کہ اب اس کا نمبر ہے, اب اس کی باری ہے. تو میں کہاں تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں جیسے اس نے نعمتوں سے نوازا اللہ تبارک و تعالیٰ. ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ ایک بڑا ہی پیارا جملہ فرمایا کرتے تھے. وہ میرے بڑے بھائی جناب محمد ذکی کیفی صاحب مرحوم, ان کے مولانا محمود اشرف صاحب کے والد, ان کا جب انتقال ہوا تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پوتوں اور پوتیوں کو ایک خط لکھا, اور اس میں ایک جملہ تحریر فرمایا تھا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دے دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا عظیم نسخہ ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں, الٹا پڑھتے ہیں. کیا معنی واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں؟ کہ بس تکلیف ہی تکلیف کو دیکھے جاتے ہیں, جو طبیعت کے خلاف بات ہوتی ہے بس اسی کو لیے بیٹھے رہتے ہیں, فلا پریشانی ہے, فلا دقت ہے, فلا تکلیف ہے. لیکن وہ تکلیف کس طرح آئی اور کس ماحول میں آئی، اس کے ساتھ کتنی نعمتیں وابستہ ہیں، ان کی طرف دھیان نہیں جاتا، اور اس لیے انسان جو ہے پریشان رہتا ہے. الٹا پڑھ، اگر واقعات کو سیدھا پڑھے تو انسان کو قرار بھی آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی بھی توفیق ہو اور حقیقت کا بھی انکشاف ہو کہ وہ سیدھا پڑھے واقعات کو. اب یہ الٹا پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں اسی تکلیف کے حوالے سے، کہ اگر اس کو الٹا پڑھیں تو یہ کہیں گے بھائی سارا سفر بھی بہت اچھا طریقے سے ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، سفر کی مشقت جھیل لی، اب گھر میں پہنچے تھے تو گھر میں لے دے اٹھا کر یہ تکلیف کھڑی ہو گئی اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا اور کرسی پر سوار ہو گیا، لوگوں کا محتاج ہو گیا. ایک صورت تو یہ ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ یہ کیا تکلیف آئی ہے، چھوٹی سی تکلیف ہے، لیکن یہ تکلیف اللہ تعالیٰ نے کس ماحول میں اور کن عوامل کے ساتھ عطا فرمائی کہ اتنے محبت کرنے والے ہیں، اتنے معالج ہیں، دواؤں کا انتظام موجود ہے، علاج کا انتظام موجود ہے، محبت کرنے والے دعائیں کر رہے ہیں. یہ سیدھا پڑھ لو تو ہر پریشانی، ہر غم، ہر تکلیف کے موقع پر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ واقعات کو سیدھا پڑھے. تو کبھی میں شکری میں مبتلا ہوں، میرے مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر میں تشریف فرما تھے، تو ایک خاتون ہیں جو محرم تھیں والد صاحب کی، انہوں نے وہ عمر کے بڑھاپے کے شروع ہو رہا تھا تو دانت بار بار گر رہے تھے، کبھی دانت ایک دانت ٹوٹ جاتا، کبھی دوسرے دانت میں تکلیف ہو جاتی، کبھی تیسرے دانت میں تکلیف ہو جاتی، وہ گرنے لگتا، مسلسل ایک سلسلہ جاری تھا. تو ان کی زبان سے یہ نکلا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کے سامنے کہ یہ دانت بھی عجیب چیز ہے، جب یہ آتے ہیں تو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اور جب جاتے ہیں تب بھی تکلیف پہنچاتے ہیں. کیا مطلب؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے دانت نکلتے ہیں تو اکثر و بیشتر بچے کچھ نہ کچھ بیمار ہو جاتے ہیں، کسی کو بخار آ جاتا ہے، کسی کو دست آ جاتے ہیں، کسی کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تو آتے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اور جاتے ہوئے بھی کبھی یہ گر رہا ہے، کبھی وہ گر رہا ہے، کبھی اس سے اس میں درد ہو رہا ہے، کبھی اس میں درد ہو رہا ہے، جاتے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی بندی، تمہیں یہ آتے جاتے کی تکلیف ہی نظر آئی، 50-60 سال تک جو اس سے کھایا اور اس سے چبایا اور اس سے جو نعمتیں حاصل کیں، جو لذتیں حاصل کیں، وہ خیال نہیں آیا، اس کا خیال نہیں آیا. تو یہ جو قرآن کریم نے فرمایا کہ جب ہم کسی بندے کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، اذا انعمنا على الانسان
فحمل الانسان اذا
نہیں انسان اعرض ونعا بجانب، دھیان بھی نہیں کرتا میں نے کیا نعمت دی اور ایسے ہی اس کو گزار دیتا ہے. وَإِذْ ذَهَبَ مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور اگر ذرا سی تکلیف آ جائے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے، اور دوسری جگہ یہ فرمایا کہ مایوس ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا. اور جب ہم جہاں پکارتا ہے کہ تکلیف میں کہ اللہ دور کر دے یہ تکلیف، اپنی رحمت سے پریشانی دور فرما دے، تو اس کے بعد جب ہم اس کی پریشانی دور فرما دیتے ہیں تو مرک اللہ یدعونا الی ضر مسہ, تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا, ہمیں پکارا ہی نہیں تھا کسی تکلیف کی وجہ سے. جب نعمتیں آ رہی ہیں تو بھولا ہوا ہے, غفلت میں ہے, ہمارا شکر ادا نہیں کرتا, نعمتوں کا دھیان ہی نہیں کرتا. کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو میرا حق تھا, مجھے مل رہا ہے. اور جب ذرا سی تکلیف آئی تو اس کو لے کر بیٹھ جاتا ہے, یا مایوس ہو جاتا ہے, یا ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے, یا کفران نعمت کرتا ہے, یا گلہ اور شکوہ کرتا ہے. پھر دور کر دیتے ہیں ہم تکلیف تو پھر بھلا چنگا ہو گیا. اور مرک اللہ یدعونا الی ضر مسہ, ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا, ہمیں سے کبھی دعا ہی نہیں کی تھی کسی تکلیف کو دور کرنے کی, ایسا ہو کے گزر جاتا ہے. اس کا آپ اندازہ اس طرح کریں, میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے, کتنا گڑ گڑا کے, جب اور کوئی راستہ نہیں ہوتا تو اللہ ہی یاد آتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر, رو کر, اور کس کس طرح معافیا وہ معافی بھی مانگتے ہیں, دعا تکلیف کو دور کرنے کی دعائیں بھی مانگتے ہیں, کہتے ہیں بھیا اللہ مجھے اس سے نجات دے دے, اس سے تکلیف, کتنی مرتبہ صبح شام ہر نماز میں دعا کر رہا ہے, رات کو نہ دعا کر رہا ہے, تکلیف ہوتی ہے یا اللہ دور کر دے, یا اللہ دور کر دے, کتنی مرتبہ کرتا ہے. جب چنگا بھلا ہو گیا تو بتاؤ ذرا گن کر دیکھو کتنی مرتبہ اللہ میاں کو پکارا تھا اور کتنی مرتبہ تم نے شکر ادا کیا. جب پکار رہے تھے تو دن رات کا وظیفہ تھا, یا اللہ مجھے صحت دے دے, یا اللہ مجھے تکلیف دور کر دے, یا اللہ میری پریشانی دور کر دے, دن رات کا یہ وظیفہ تھا. جب صحت مند ہو گئے پھر دیکھو شکر کے زیادہ زیادہ یہ ہوا کہ دو چار مرتبہ الحمدللہ کہیں گے, دو چار مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے, لیکن کم از کم اتنی مرتبہ تو شکر ادا کرتے جتنے دن, جتنی مرتبہ دعائیں کی تھیں, جتنے مرتبہ مانگا تھا اتنی مرتبہ تو کم از کم شکر ادا کرتے کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ پریشانی میری دور فرمائی ہے, میری تکلیف کو رفع فرمایا. تو انسان کی فطرت ایسی ہے کہ فطرت تو نہیں ہے, انسان کی شرارت ہی کہہ لو, کہ وہ ذرا سی تکلیف کو تو لے کے بیٹھ جاتا ہے اور جو انعامات ہیں ان کو نظر انداز کر دیتا ہے. تو بہت بڑا سبق قرآن کریم نے یہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ نعمتوں کا شکر ادا کرو اور دعا مانگتے رہو اور شکر ادا کرتے رہو, دعا مانگتے رہو اور شکر ادا کرتے رہو, جو تکلیف ہے اس کے لیے مانگتے رہو, اور جو نعمتیں میسر ہیں ان پر شکر ادا کرتے رہو ساتھ ساتھ. دیکھو ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا یہ ادب بیان فرمایا کہ آدمی جب بھی دعا کرے تو دو کاموں کا سے شروع کرے, ایک اللہ تعالیٰ کی حمد, الحمدللہ رب العالمین, دعا کی شروع یہاں سے کریں, اللہم لک الحمد و لک الشکر, اور ایک درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود کے لیے. پھر اپنے لیے جو حاجت مانگتا ہے مانگنی ہے وہ مانگے اللہ تعالیٰ. یہ جو فرمایا کہ شکر سے, حمد سے آغاز کرو, پہلا کام یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, تکلیف میں, پریشانی میں, جس حالت میں بھی ہو پہلے شکر ادا کرو. کس بات کا شکر ادا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جو دعا ہے وہ شکوا بن جائے, وہ گلا بن جائے. اس سے روکنے کے لیے کہا کہ پہلے تو شکر ادا کرو کہ جو دوسری نعمتیں میسر ہیں پہلے ان کے اوپر شکر ادا کر لو, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر کا استحضار کر لو, اور مانگ لو اللہ تبارک و تعالیٰ, پھر مانگو, پھر درود شریف بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ قائم کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو ملانے والے کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود بھیجو کہ تمہیں دعا بھی انہوں نے سکھائی، تمہیں آتا تھا مانگنا، تم مانگ سکتے تھے، مانگنے کا طریقہ بھی آپ نے سکھایا، مانگنا بھی آپ نے سکھایا، مانگنے کی ترغیب بھی آپ نے دی اور شکر ادا کرنے کی ترغیب بھی آپ نے دی، لہذا پہلے درود بھیج دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ صدر ایک بات اور فرمایا کرتے تھے درود شریف کے بارے میں، یہ یعنی یہ ایک ذوقی بات ہے، اس کو کوئی عقیدے کی طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ذوقی بات ہے. حضرت فرماتے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحفہ دیتا، ہدیہ دیتا، تو عام طور سے اس ہدیے کا بدلہ دیتے تھے. بدلہ سے مراد یہ کہ اس کو مکافات کرتے تھے بدلے کی، کسی نے کوئی ہدیہ پیش کیا ہے، اگر کوئی چیز موجود ہے تو اس وہ ہدیے کے طور پر اس کو پیش کر دی، اور کچھ نہیں تو اس کے لیے دعا فرما دی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کسی بندے کے لیے، ایسی دعا جو جا کر ٹھیک لگتی تھی عرش کے اوپر، ایسی دعا. اب ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے اتنی خدمت کی ایک مرتبہ کہ آپ کے لیے پانی لا کے رکھ دیا وضو کے لیے، تو رسول تو آپ نے اس کا بدلہ کیا دیا، فرمایا کہ اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اس کو قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا فرما. تو آج عبداللہ بن عباس کو امام المفسرین کہا جاتا ہے، چھوٹے بچے تھے اس وقت جب یہ حضور نے دعا دی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کیا کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 10 سال خدمت کی، یہ بھی کم سن تھے، تو آپ نے ان کی خدمت کے بدلے دعا دی کہ اللہم بارک لہو فی مالی و ولدی، یہ دعا کرو یا اللہ ان کے مال میں بھی برکت عطا فرما، ان کے اولاد میں بھی برکت عطا فرما. تو حضرت انس وہ صحابی ہیں کہ جو بہت لمبی عمر پائی، 120 سال کے قریب تک عمر پائی، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے انصاری صحابی ہیں ان میں سب سے زیادہ دولت مند میں ہوں حضور کی دعا کے برکت، یہ تو ہے ہی. اور کہنے لگے کہ فلاں سال جب حجاج جس دن آیا تھا تو اس دن میں میری بیٹی، ایک بیٹی نے بتایا امینہ نے کہ میرے شاید مجھے یاد ہے 120 اولاد کو میں دفن کر چکا تھا، یعنی 120 اولاد جو ہے وہ مر چکی تھی، اتنی اولاد ہوئی. اور یہ کس نے بتایا؟ میری بیٹی نے، ایک بیٹی نے بتایا. تو اتنے 120 ہے یا مجھے ہو سکتا ہے عدد میں کوئی بدلاؤ، لیکن تقریباً اتنی ہی بتائی کہ اتنی اولاد مجھے اللہ تعالیٰ نے دی آپ کی اس دعا کی برکت سے کہ میرے مال میں برکت ہو اور میری اولاد میں برکت ہو. تو رسول کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی بدلہ عطا فرماتے تھے اس شخص کو جو کوئی ہدیہ پیش کرے یا کوئی خدمت کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ کہ یہ درود شریف جو ہے یہ بندے کا اور امتی کا ایک ہدیہ ہے جو رسول کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. اور حدیث میں یہ ہے کہ فرشتے یہ درود شریف لے کر جاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, آپ کی خدمت میں لے جاتے ہیں اور آپ کو پہنچاتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود بھیجا ہے. یہ باقاعدہ لے کر جاتے ہیں فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی ذوق کی بات, میرے ذوق کی بات ہے کہ جب زندگی, جب عام زندگی کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کوئی ہدیہ پیش کرے تو کوئی نہ کوئی بدلہ اس کو عطا فرماتے تھے یا کم از کم دعا فرماتے تھے. تو جب ہمارا درود شریف پہنچے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ضرور وہ آپ ہدیہ پیش کرتے ہوں گے, اس کا مکافات کرتے ہوں گے. اور مکافات کیا ہے کہ دعا فرماتے ہوں گے کہ اس بندے کی حاجت ہے اللہ آپ پوری فرما دیجیے, دعا فرماتے ہوں گے. لہذا سکھایا یہ کہ اپنی بات بعد میں کہو, اپنی تکلیف اپنی حاجت بعد میں کہو, پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لو, الحمدللہ کہہ لو, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لو, اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ بھیج دو, پھر مانگو. تو شکر سے آغاز کر کے, یہ شکر سے شروع کر کے یہ فرما دیا کہ شکر کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دعا گلا بن جائے, شکوا بن جائے. لہذا پہلے شکر, اے اللہ آپ کا کرم ہے, اتنی نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں کوئی حد و حساب نہیں ہے, تو اس واسطے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں ان کا, پھر آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں, پھر اپنی حاجت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حاصل کیا ہوا اس کا؟ حاصل یہ کہ اللہ آپ نے بہت کچھ مجھے دے رکھا ہے, اللہ مجھے نعمتوں میں آپ نے پالا ہوا ہے اور میرے اوپر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے, لیکن ایک حاجت ہے میری, اے اللہ اس کو پورا فرما. یہ ہے بندے کی بندگی کا ادا. تو کہیں بھی دعا کو شکوے اور گلے کا انداز نہ بننا چاہیے, بلکہ مجھے سچی بات ہے اپنے اس دوران کبھی کبھی مجھے ڈر لگا کہ جب یہ میں نے پچھلے جمعہ کو آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ میں دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سجدے سے محروم نہ فرمائے, تو یہ کسی ہمارے ساتھی نے طالب علم میں سن لی ہے بات, اس نے کچھ شعر کہہ دیے اور وہ شعر کہہ کے, شعر بڑے اچھے کہے ویسے انہوں نے, کچھ اس پر میں نے بھی اضافہ کر دیا. تو وہ یہاں تو آج دنیا میں ذرا سی بات کہو تو ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے, سنا ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور لوگوں نے اس پر کہاں سے کہاں پہنچ گئی, تو اس میں صرف دعا ہی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی دہلیز تک پہنچا دے, مجھے سجدے میں کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور وہ پڑھے جانے لگے سے لوگ. تو مجھے کبھی کبھی ڈر لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کوئی شکوا ہو گیا ہو جائے. ارے بے شک زمین پر سجدہ کرنے کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے اور اس کو مانگنا ضرور چاہیے, لیکن جس یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے, نہ تو ہے ہجری اچھا نہ وصال اچھا ہے, یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بر میں خط ببندت بس تباش, چونکہ بر میں خط ببندت بس تباش, چونکہ شاید چابو کو بر بس تباش, کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی وقت میخ سے یعنی کیل سے گاڑ دے اور باندھ کر بٹھا دے تو بندے پڑے رہو, یہی اس کی مرضی ہے, یہی اس کا فیصلہ ہے, تو بندے پڑے رہو. اور چونکہ شاید چابو کو بردست باش, جب وہ کھول دے تو پھر تیز رفتاری سے کام کرو. تو تمہاری تجویز کیا ہے, تم کیا ہو, تمہاری تجویز کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ فیصلہ انہی کا ہے اور اسی پر راضی رہنا چاہیے, اسی پر خوش رہنا چاہیے. جب وہ زمین کے سجدے کی نعمتیں اور اس کا اجر اور اس کا حساب وہ ایسے جھک کر سجدے کرنے میں دے رہے ہیں تو ان کا کرم ہے, ان کی عطا ہے, وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو معاذ اللہ برا مانا جائے, تو وہ تو ان کی ان کا فیصلہ ہے. تو کیا کرو کہ راضی بقضا رہو, اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہو. کیونکہ بر میں خط ببندر بستہ باش, کیوں کشایا چب کو برجستہ باش. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ تم ابھی بندے بندے پڑے رہو, تو رہو بندے پڑے رہو. کیا ہے, اسی میں ان کی رضا ہے, اسی میں ان کی خوشی ہے, تو اسی میں تمہاری خوشی ہونی چاہیے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہیں, کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا, تم اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو, اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جس میں دنیا کا کوئی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. اپنے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا, سب کام میری مرضی سے ہو. وہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ جو کام ہوتا ہے میری مرضی سے ہوتا ہے. یہ تو بڑے بڑے لوگوں کو بھی حاصل نہیں ہوتی یہ بات کہ ہر کام ان کی مرضی سے ہو رہا ہو. یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ ہر کام آپ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ کہا میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے. میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے کہ میری مرضی وہی ہے جو میرے مولا کی مرضی ہے, جو اس کی رضا ہے. اس کی رضا یہ ہے کہ میں بیمار رہا ہوں, مجھے میری رضا بھی اس میں ہے. اس کی مرضی یہ ہے کہ میں کسی پریشانی میں ہوں, میری مرضی بھی یہی ہے. یعنی میں اس کو اپنی مرضی کو میں نے فنا کر دیا اللہ تعالیٰ کی مرضی. ہاں مانگنا سنت ہے, سنت ہے, مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے, لیکن مرضی یہ ہے کہ جب تک آپ بیمار رکھے میں بھی راضی ہوں اس کے اوپر, جب تک جب آپ صحت مند کر دیں میں اس کے اوپر راضی ہوں. تو میں نے مرضی اپنی ساری فنا کر دی. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا آدمی اگر دھیان رکھے تو پھر کبھی اس کے دل میں نہ ناشکری پیدا ہو, نہ کفران نعمت ہو, نہ کوئی اللہ بچائے شکوہ اور گلہ کبھی خیال میں آئے. حضرت عون ایک بڑے بزرگ ہیں, تابعی ہیں, تو وہ ایک حدیث آتی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی حدیث ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھو. دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو, جو تم سے زیادہ دین پر عمل کر رہا ہے, جو زیادہ عبادت گزار ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام پر زیادہ عمل کرتا ہے, اس کو دیکھا کرو. اس کو دیکھو گے تو دل میں رغبت اور ترغیب پیدا ہوگی کہ ہم بھی اس جیسے ہو جائیں, ہم بھی اس جیسے ہو جائیں, اس کے قریب پہنچ جائیں. تو دین کے معاملے میں اپنے سے اونچ اوپر کے لوگوں کو دیکھو, بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھو, بڑے بڑے اولیاء کو دیکھو, وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو آدمی کو کبھی عجب پیدا نہیں ہوگا, یعنی کبھی دل میں یہ نہیں آئے گا کہ میں بڑا بہت اچھا ہوں, ارے بھائی جب وہ نظر آ رہے ہیں تو کون سا. تو جب آدمی اپنے سے اچھے لوگوں کو دیکھتا ہے, اپنے سے زیادہ عبادت گزار اور اطاعت شعار لوگوں کو دیکھتا ہے, تو اس کے اندر میں رغبت پیدا ہوتی ہے, تکبر کبھی نہیں آئے گا, تکبر پاس نہیں آئے گا. اور اس کا مظاہرہ ہوتا ہے حرمین شریفین میں. حرمین شریفین میں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے جانے کی حج میں عمرے میں کہیں, تو وہاں پر کسی بھی شخص کو اپنے عبادت پر غرہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ کتنی ہی عبادت کر لے اپنے سے زیادہ کرنے والے نظر آئیں گے، کتنی کر لے وہاں نظر آئیں گے کہ اب اس ہم نے بڑا بڑا تیر مارا کہ بھائی اتنے طواف کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، اب کوئی مل گیا تو دیکھا کہ وہ تو پتہ نہیں کس مقام پر ہے، اس نے کتنے، وہ تو رہتا ہی صبح شام وہیں پر اور اس کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے. تو وہاں جا کر اچھے اچھے لوگوں کا جو اپنے نیکی کا غرہ رکھتے ہوں ان کا وہ غرہ ٹوٹ جاتا ہے، اپنے سے بڑے لوگ نظر آتے ہیں. تو اس سے ایک تو پہلا یہ دین کے معاملے میں اپنے سے بلند کو دیکھو تو اس کو کیا ہوگا کہ ایک تو تکبر مٹے گا، عجب نہیں آئے گا پاس، دوسرے رغبت ہوگی کہ بھائی یہ جیسا یہ کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، میں بھی اس جیسا ہو جاؤں، تو اس میں رغبت ہوگی نیکیوں کی، آگے بڑھنے کی. اسی لیے کہا گیا کہ اچھی صحبت میں رہو، اچھی صحبت اختیار کرو. تو وہاں تو یہ فرمایا دین کے معاملے میں کہ دین کے معاملے میں اپنے سے زیادہ افوقیت رکھنے والوں کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو کہ ہم سے نیچے جو ہیں، جتنی دولت، جتنا کچھ ہمیں اللہ تعالی نے دیا ہے، روپیہ پیسہ، گھر کے ساز و سامان وغیرہ وغیرہ، اوپر کو دیکھو، نہ دیکھو کہ ابھی فلاں کے پاس تو اتنا شاندار گھر ہے، میرا ابھی چھوٹا سا ہے، میرے فلاں کے پاس تو ایسی گاڑی ہے، میرے پاس ایسی چھوٹی سی ہے یا نہیں ہے. اور تو اگر یہ کرو گے تو زندگی بھر ناشکری میں بھی رہو گے، تکلیف میں بھی رہو گے. اب یہ اللہ بچائے جب مال کی دوڑ شروع ہوتی ہے کہ میں فلاں کی طرف پہنچ جاؤں، جب فلاں تک پہنچ جاتا ہے اس سے اوپر نظر آتا ہے وہاں تک پہنچ جاؤں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کو دو وادیاں بھی سونے سے بھری ہوئی مل جائیں تو وہ کہے گا تیسری وادی اور مجھے مل جائے. اور بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی اور چیز نہیں بھر سکتا، پیٹ نہیں بھرتا اس کا پیٹ. جب اللہ بتائے یہ منافست موقع ہو جاتی ہے تو پھر پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرتا، آخر میں قبر کی مٹی ہی پیٹ بھرتی ہے، کوئی اور چیز بھر نہیں سکتی. تو دنیا کے معاملے میں اگر اوپر والوں کو دیکھو گے کہ وہ کتنے دولت مند ہیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کرو گے، ساری زندگی مصیبت میں رہو گے، ساری زندگی پریشانی میں رہو گے، ناشکری میں رہو گے. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کس حالت میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور کس حالت میں لوگ بھوک پیاس میں ہیں، فقر و فاقے میں ہیں، کیچڑے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کی طرف دیکھو تو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو ان سے بہتر زندگی عطا فرما رکھی ہے. تو حضرت عون کی بات میں کہہ رہا تھا، وہ اس حدیث کی بنیاد پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میرا طریقہ یہی تھا کہ میں ہر ایک کو یہ دیکھتا رہتا تھا کہ فلاں کے پاس ایسا مکان ہے، فلاں ایسے ایسا لباس پہنتا ہے، فلاں کے پاس ایسی سواری ہے، تو مجھے بھی یہ مل جائے. تو دوڑ دوڑ کے تھک گیا کہ بھائی اب ویسا ہو جاؤں، اب ویسا ہو جاؤں، ویسا ہو جاؤں. نتیجہ یہ کہ ساری میرا وہ زمانہ جو ہے سخت تکلیف میں گزرا، تکلیف میں گزرا باوجود کہ مل رہا تھا، لیکن پیش نظر یہ تھا کہ اس جیسا ہو جاؤں تو وہ ہوتا نہیں تھا، اس جیسا ہو گیا تو اور آگے والے کی طرف دیکھتا تھا. تو تکلیف میں رہا، ساری مصیبت اٹھائی اس پورے زمانے. جب حدیث کا یہ مفہوم حدیث نظر سے گزری اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا، اپنے نیچے سے نیچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، صرف اتنا ہی نہیں کہ ان کی طرف دیکھا بلکہ اٹھنا بیٹھنا ہی ان میں رکھا، اپنے سے نیچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھا، تو ایسی راحت میں آ گیا کہ وہ ساری دوڑ دھوپ جو ہو رہی تھی اور جس میں دیر دھوپ میں تھک گیا تھا، اس دوڑ دھوپ سے اللہ نے نجات دے دی. اب تو میں لگتا ہے کہ میرا کپڑا بھی دوسروں کے کپڑے سے اچھا ہے، میرا لباس بھی اچھا ہے، میرا گھر بھی پہلے دوسروں سے بہتر ہے، میری سواری بھی دوسروں سے بہتر ہے، ہر چیز دوسروں سے بہتر ہے. تو اگر وہ اس چکر میں پڑ گئے کہ وہاں چلا جاؤں، اس سے آگے بڑھ جاؤں، اس سے آگے بڑھ جاؤں، تو قبر کی مٹی تک تمہارا پیٹ کچھ بڑھ نہیں سکے گا، کوئی چیز نہیں بڑھتے گئے گی. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقاب. اس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس نے تمہیں غافل کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر سے غافل کر دیا ہے, یہاں تک کہ اسی بے چینی میں تم قبرستانوں تک پہنچ گئے. ارے دیکھنے میں جو لوگ بڑے بڑے دولت مند نظر آتے ہیں نا, لوگ دیکھے ان کو رش کرتے ہیں, بھئی ایسی شاندار گاڑیوں میں پھرتا ہے, اتنی شاندار بنگلہ بنایا ہوا ہے, اس میں شاندار لان لگے ہوئے ہیں, اس میں فرنیچر ایسا ہے, جب ان کو دیکھو تو دماغ میں بسا اوقات ایک خیال پیدا ہونے لگتا ہے جو قرآن نے کہا, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم, کہ کاش مجھے بھی یہ مل جاتا جیسا قارون کو دولت ملی ہے, خزانے ملے ہیں, ایسے مجھے بھی مل جاتے ہیں, وہ تو بڑا خوش قسمت ہے. تو آدمی جو ہے وہ یہ جب دوسروں کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت, آج بھی لوگ ان کے اوپر رشک کرتے ہیں بعض اوقات کہ بھئی یہ بڑے دولت مند ہیں, لیکن ان کی اندرونی زندگی میں جھانک کر دیکھو, جھانک کر دیکھو تو دولت کے باوجود, اگر دولت کے ساتھ دین نہیں ہے, اگر دولت کے ساتھ اللہ کی یاد نہیں ہے, اللہ کا ذکر نہیں ہے, آخرت کی فکر نہیں ہے, تو وہ دولت ہی ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے. میں نے زندگی اس طرح گزاری ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ہر قسم کے طبقے خیال, ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ملنا اور ان کے حالات سے واقفیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو جو بڑے بڑے دولت مند تھے, میں جانتا ہوں کہ لوگ دیکھ کے واقعی رش کرتے تھے, لیکن جب آ کر انہوں نے اپنی اندرونی کہانی سنائی تو معلوم ہوا کہ ان کا دل اور جگر مصیبتوں سے چھلنی ہے, کن کن مصیبتوں میں گرفتار ہے, کیا کیا پریشانیاں درپیش. تو دولت کس کام کی؟ دولت اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی اس سے راحت حاصل کرے, اور اگر دولت ایسی ہو کہ اس سے راحت نہ ملے, کس کام کی وہ دولت؟ قبر میں لے کے جائے گا؟ آخرت میں کوئی کام دے گی وہ دولت جو انسان کو راحت نہ بخش سکے؟ آج لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں بھئی ہمارا بیٹا جو ہے وہ امریکہ میں بڑے شاندار اس کے اوپر جاب پر ہے, بڑے شاندار, وہ فلاں جو ہے وہ جاپان میں ہے, وہ بہت کام, اس کو بہت دولت مل رہی ہے. ایک تھے ایک بڑے دولت مند تھے, تو ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ بھئی آپ کے اولاد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے بڑے اولاد اللہ نے دی ہے. بھئی کہاں ہے؟ کہ ایک فلاں ملک میں ہے, ایک فلاں ملک میں ہے, ایک فلاں ملک میں ہے, وہ آج خوب ماشاءاللہ خوب کھا کما رہے ہیں. بھئی ملاقات ہوتی ہے کبھی؟ یہاں سال میں ایک آدھ مرتبہ آ جاتے ہیں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کی بات بتا رہا ہوں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ دولت جو ہے وہ کس کام کی جو اپنے اولاد کو اپنی اولاد سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے نہ دے. اولاد سامنے موجود ہو اور اس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں, یہ ہے فائدہ. اور روپیہ وہ کما رہا ہے, وہ کما رہا ہے, وہ کما رہا ہے, لیکن آنکھوں سے دور ہے, تو کیا فائدہ اس دولت کا؟ قرآن کریم فرماتا ہے ایک کافر کے بارے میں, اللہ تعالیٰ نے اس کے جو نعمتیں دی تھیں تو اس کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا, میں نے اس کو نعمت ایسی دی تھی کہ مال بھی بہت دیا تھا اور اولاد دی تھی تو سامنے موجود تھی. اولاد ہونا ایک نعمت اور سامنے نظروں کے سامنے ہونا دوسری نعمت, یہ دی ہوئی تھی. تو اب دیکھو آج کل جو لوگ اپنے اولاد کو باہر بھیجتے ہیں اور ان کے اوپر فخر کرتے ہیں, وہ دولت کما رہی ہے تو اس سے خوشی حاصل کرتے ہیں, تو بے شک دولت تو آ گئی لیکن اولاد کے سامنے موجود ہونے کی جو نعمت ہے اس سے محروم ہو گئے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جب ان کی اولاد ہوگی ان ملکوں کے اندر, وہ کہاں جائے گی؟ وہ کس حالت میں ہوگی؟ وہ مسلمان ہوگی یا اللہ بچائے اسلام سے دور ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں بے شک، لیکن وہ دین کے ساتھ ہوں تو بڑی نعمت. نعم المال الصالح للعبد الصالح، اگر آدمی نیک ہے تو مال بھی اس کے لیے نعمت ہے، لیکن اگر اللہ بچائے دین نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، تو اسی مال کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عذاب بنا دیتے ہیں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ اسی کو عذاب بنا دیتے ہیں. لہذا اپنے سے اوپر کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے والا آدمی کو دیکھو، اس کو دیکھ کر تمہارے دل میں شکر پیدا ہوگا، اے اللہ آپ نے اپنی نعمت دی ہے، کتنے اس سے محروم ہیں، آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے. تو یہ ہے سیدھا پڑھنا واقعات کا، اور الٹا پڑھنا یہ کہ اس کو جو اتنا ملا ہوا میں ابھی تک یہی ہوں، یہ الٹا ہے. تو اس الٹے کو الٹا نہ پڑھو، سیدھا پڑھو، کیا ملا ہے تمہیں، اس کے اوپر قناعت کرو، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے، اور مانگ لو جو ضرورت کی چیز ہے، اور مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، لیکن دیکھو یہ کہ نیچے والے کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں دی ہیں. بندہ اگر اس کی عادت ڈال لے تو اس کی بہت سی پریشانیاں دور ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کے قرب کا قرب نصیب ہو، یہ ہو جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے نسخے بتا گئے ہیں کہ اگر ہم ان پر میں سے ایک پر بھی عمل کر لیں ہمارا دین دنیا درست ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں، ان نعمتوں کا استعمال ہو، اور کثرت سے اسی لیے بار بار میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی جو نعمت حاصل ہے اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی عادت ڈالے، اور دل ہی دل میں شکر ادا کر لیا کرو، یا اللہ یہ نعمت مل گئی اللہم لک الحمد، یہ نعمت مل گئی اللہم لک الحمد لک الشکر، اور جس بات کی حاجت ہے وہ مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یہ دے دیجیے، یا اللہ یہ دے دیجیے، یا اللہ دے دیجیے، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو. بندوں کو دیکھ دیکھ کے کہو کہ میں اس جیسا ہو جاؤں، یہ نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، جو کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو. اپنی موجودہ حالت میں بھی جو نعمتیں میسر ہیں ان کی اوپر شکر ادا کرو، تو اس سے تعلق پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھے گا، مضبوط ہوگا، اور تعلق کا مضبوط ہونا ہی ساری کامیابی ہے اس دنیا کے اندر. بندے کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ تعلق مضبوط ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رحم الراحمين، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اے اللہ ہمیں اپنے دین پر استقامت عطا فرما. یا اللہ اپنے نیک اور شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما. اللہم اجعلنا شاکرین نعمتک مسنین بیہا قابلیہا و اتمہا علینا. یا اللہ آپ نے نعمتیں دی ہیں، ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس نعمتوں کا اہل بھی بنا دے. اے اللہ ہمیں اور نعمتوں سے سرفراز فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاجتیں اور مرادیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے. دارالقرآن کے، ہمارے دارالقرآن کے قاری عبدالسلام صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات عالیہ عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما. اور ایک صاحب نے پرچہ بھیجا سردار محمد صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی، اللہ ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین میں اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے، معذوری و محتاجی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.